بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم نے توسل کے موضوع پر ابتدائی بنیادی نوعیت کی وضاحتیں کر دی تھی. آج ہم قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں اس پر مزید کچھ دلائل واضح کریں گے انشاءاللہ. دو تین بحثیں اس باب میں پھر کی جاتی ہیں کہ ایک توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا توسل بالانبیاء علیہ السلام. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے لیے ایک بحث ہی ہوتی ہے کہ توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیات ہی، آپ کی ظاہری حیات میں آپ سے توسل کرنا، ایک دوسرا آپ سے توسل بعد وفات ہی، فی الحیات اور بعد الممات، یہ دونوں درجے کے توسل کیسے. توسل کے بعد میں آپ ذہن میں رکھیں کہ تمام مخالفین اور منکرین کا عقیدہ ایک جیسا یکساں نہیں ہے، ان کے حصے ہیں. کچھ توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ظاہری حیات پاک کے اندر مانتے ہیں، وفات کے بعد نہیں مانتے. کچھ کا تو میں نے وہ بتا دیا تھا نا کہ وہ سرے سے توسل کو مانتے ہی نہیں، ان کے نزدیک صرف متوسل کے اپنے اعمال صالحہ ہیں. کچھ ایسے ہیں جو قدرے مانتے ہیں، وہ حضور کی ظاہری حیات پاک میں مانتے ہیں اور بعد ازاں نہیں مانتے، وفات کے بعد نہیں مانتے. لہذا دونوں کا جائزہ لینا ہوگا. تیسرا پھر یہ ہے کہ بغیر الانبیاء، یعنی توسل بالاولیاء والصالحین، اس میں صحابہ اہل بیت اور صالحین سارے آ گئے، بغیر الانبیاء تو توسل بالصالحین کی بات آ گئی. تو تین درجے اس میں بن گئیں، توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ، توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ، یا توسل بالانبیاء، دیگر انبیاء سے توسل، یہ بھی ہو گیا توسل بالانبیاء، اور توسل بالصالحین. ایک چوتھی صورت بھی بن سکتی ہے، توسل بے آثار النبی یا آثار الانبیاء والصالحین. اس میں اب کچھ آیات کریمہ میں آپ کو لکھواتا جاؤں گا جو بالکل صریح ہیں اور واضح ہیں، ان کے اوپر زیادہ دلائل کی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، صرف نشاندہی ہو جائے آپ نوٹ کر لیں. استغاثہ کو ہم الگ لیں گے، استعانت اور استغاثہ کو الگ لیں گے، تو وہ دلائل چھوڑ دوں گا. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے دلائل استعانت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور استعانت بالصالحین، یعنی استغاثہ بالنبی والصالحین کے جتنے دلائل ملیں گے، وہ سارے بیک وقت توسل کے بھی دلائل ہیں، تو گویا یہ جمع ہو جائیں گے، توسل کے دلائل دو گنا ہو جائیں گے. توسل کے دلائل کو براہ راست استغاثہ کے ثبوت میں، یعنی اتنا قوی دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا، تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں. استعانت اور استغاثہ کے دلائل اس کے لیے تو ہوتے ہیں، مگر وہ توسل کے لیے بھی بطریق اولا، چونکہ وہ بڑی ہائی ڈوز ہے، وہ بڑی ہائی ڈوز ہے، تو وہ بطریق اولا توسل پر قائم ہو جاتے ہیں دلائل. تو ہم خالص توسل پہ دلائل کو لیں گے. سب سے پہلے تو سب سے بڑی آیت جو صریح ہے، یعنی وہ ایک تو آیت کل بتا دی تھی آپ کو، وہاں سے آپ شروع کریں گے پھر، بلکہ دو آیات کریمہ جن سے توسل کا لفظ قرآن مجید سے مل جاتا ہے. ایک، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اب چونکہ الوسیلہ اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، یہ کلمہ عام ہے، کسی ایک شے کے ساتھ خاص، یعنی آیت کے سیاق و سباق نے خاص نہیں کیا. اور پھر اس کے جو آپ پڑھیں گے مختلف مفسرین، انہوں نے اس میں مختلف چیزوں کو داخل کیا ہے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے. ویسے آپ کو ایک حوالہ لکھوا دیتا ہوں، یہ شاہ اسماعیل دہلوی، پہلے آپ ان سے اچھا حوالہ لکھ لیں غالباً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا، انہوں نے اپنی بعض کتابوں میں وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مشائخ اور اولیاء کرام کے ساتھ بیعت اور ان سے روحانی نسبت کا حاصل کرنا، اس کو بطور توسل کے استدلال کیا ہے اس آیت کریمہ سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس وقت سر دست ذہن میں نہیں ہے والے، مگر میں اندازے سے کہہ دیتا ہوں جو خیال گزر رہا. ایک تو کتاب ہے جس میں انہوں نے استدلال کیا ہے، غالباً القول الجمیل میں کیا ہے، ایک الانتباہ فی سلاسل، ہیں ذرا اونچا کہیں سارے، میں بعض آوازیں آئی ہیں فی سلاسل اولیاء اللہ، اس لیے میں نے کہا اونچا کہ اللہ کے بندے اب 7 سال گزار چکے ہیں، اب اے بی سی بھی تو نہیں بتانی میں نے آپ، فی سلاسل اولیاء اللہ کیسے بنے گا اللہ، یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، سلاسل مضاف ہے، اولیاء مضاف ہے، پھر یہ مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف ہے، دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا یہ دو کتابیں ہیں، تو ان دو میں میرا خیال ہے الگ تحقیق ہے ان کا استدلال. اب دوسرا جو شاہ اسماعیل دہلوی صاحب، یہ تو بڑا سکے بند ہے نا، تو یہ ان کی کتاب جو صراط مستقیم ہے اس میں انہوں نے وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد شیخ کامل لیا ہے. باقی اور ایسا کر لیں کہ کوئی ایک ذمہ لے لے کوئی 10-15-20 تفاسیر، اور جیسے خاص طور پہ تفسیر قرطبی، تفسیر رازی، تفسیر خازن، بغوی خازن اکٹھی ہو جائیں گے، در منصور امام جلال الدین سیوطی کی، در منصور اس طرح کی کوئی جامع قسم کی 8-10 تفاسیر، 10-15. کل ذرا سرسری اس مقام کو دیکھ لیں تو آپ کو چند اور حوالے بھی مفسرین کے مل جائیں گے، اچھی بات ہے مل جائیں آپ کو، لے کے نوٹ کر لیں، وہ ہیں درجوں میں. یہ تو ایک آیت ہو گئی، دوسری آیت بھی کل آپ کو لکھوا دی تھی، وہ دلیل کے طور پہ لے لیں، نوٹ کر لیں. کون سی؟ سورہ بنی اسرائیل کی، یہ پہلی المائدہ کی ہے نا جی، حوالہ آپ نے لکھ لیا تھا کل جی. دوسری بنی اسرائیل کی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمت، یہ دو صراحت کے ساتھ، تو یہ بالکل اس معنی کی بھی نشاندہی کر رہا ہے، پہلے سے بھی زیادہ اس نے معنی کو متعین کر دیا، اس میں کوئی دوسری گنجائش ہی نہیں ہے. یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمت، وسیلہ تن ہے یا الوسیلہ، البس ٹھیک ہے. یہ دوسرا آ گیا. اب پھر قرآن مجید کی آیات کی طرف آ جائیے، تیسری اس میں لکھ لیں، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 64، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. اس میں معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور اسلام کی حیات طیبہ کے لیے تھا، اس کو حیات طیبہ کے لیے خاص کرنا جائز، صرف حیات ظاہری کے لیے خاص کرنا جائز نہیں ہے، حکم پوری امت کے لیے ہے. اس کا جواب امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کریمہ کے تحت ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ یہی توسل حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کسی ایک عربی نے آ کے کیا. یہ واقعہ آپ نے بڑا سنا ہے، وہ حوالہ کس کا ہے؟ تفسیر ابن حافظ ابن کثیر کا. اس آیت کے تحت یہ حوالہ نوٹ کر لیں، یہ صرف اس استدلال کے لیے کہ یہ انہوں نے اس کو حضور اسلام کے وصال کے بعد بیان کیا، پھر سمجھے تھے حیات ہے، وصال ہو گیا تھا، آئے عرض کیا یہی آیت پڑھی تو خواب میں حضور اسلام ملے اور بخشش کی بشارت دے دی. اور نمبر دو یہ ہے کہ اس کو مفسرین نے حیات ظاہری کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے، وہ تو خیر دلیل بھی آ گیا. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوکا کسی بھی اعتبار سے ہو. دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی وہ توسل کرنے کا تو نہیں کہہ رہے, اس میں جاؤ گا کہ مراد بھائی حاضر ہوئے تو یہ حاضر ہونا توسل ہے, حاضر ہونا توسل ہے. فاستغفر اللہ, چونکہ طلب مغفرت ہے اللہ کے حضور, تو جاؤ کا چونکہ طلب مغفرت پر مقدم یہ شرط آئی ہے یہ, تو اس لیے یہ توسل ہے, بالکل صریحاً توسل ہے. پھر اس کے اوپر اگلا حصہ جو واستغفر لهم الرسول, وہ دلیل شفاعت بھی ہے دلیل, تو یعنی دونوں استدلال ہیں اس آیت کریمہ میں. تو پہلا حصہ جو ہے جاؤ کا فاستغفر اللہ, یہ دلیل توسل ہے, اور واستغفر لهم الرسول سے کیا ثبوت شفاعت ہے, اور وہ ثبوت توسل بھی ہے, اس میں بھی ثبوت لوجد اللہ تواب الرحیمات, اس میں بھی وسیلہ ہے, کیونکہ فاستغفر اللہ کے بعد پھر واستغفر لهم الرسول, تو اللہ پاک نے لوجد اللہ تواب الرحیمہ پہ اس کو پھر شرط لگایا, یہ توسل ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کی اور حضور نے شفاعت کی. حضور کا شفاعت کرنا بخشش کے لیے وسیلہ بن گیا, حضور اسلام کا یعنی آپ کا استغفار کرنا واستغفر, یہ عمل تو شفاعت ہوا. یہ بات, یہ تین چیزیں آپس میں بڑی ریلیونٹ ہیں, شفاعت اور توسل, یعنی حضور علیہ السلام کا اللہ کے حضور عرض کرنا, امت کی بخشش طلب کرنا, یہ عمل شفاعت ہے, حضور کا یہ عمل شفاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی شفاعت پر بخشش کا مل جانا, اس میں حضور کا عمل اور حضور کی ذات پاک کیا ہو گئی وسیلہ بن گئی, تو یہ امتی کے لیے توسل ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شفاعت ہوئی امتی کے لیے, تو یہ جتنی دلیلیں شفاعت پر آئیں گی وہ بھی آپ جمع کر سکتے ہیں توسل پر, یا آپ بشرطے کہ آپ استدلال آپ کا قائم ہو جائے, آپ ربط جوڑ لیں, ربط قائم کر لیں, پھر وہ دلائل سارے اس میں جمع ہو جائیں. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بعض وقت کہتے ہیں یعنی ایک جملے میں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ تو شفاعت کی حدیث ہے, وہ یہ جواب دیں گے یہ تو شفاعت, بھائی مان لیا شفاعت کی حدیث ہے, اس سے تو انکار نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ شفاعت کس کا عمل ہے, امتی کا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ شفاعت جو ہے یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق اور آپ کا عمل مبارک ہے, اور اس شفاعت کے نتیجے میں کیا ہوگی, امتی کی بخشش ہو گئی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بخشش طلب کرنا یہ عمل تو شفاعت ہوا, اور اس سے امتی کو بخشش مل جانا, تو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے لیے وسیلہ بخشش کے لیے بنے یا نہ بنے؟ اور جب یہ توسل ہو گیا وسیلہ ہو گیا ثبوت وسیلہ, دوسری بات اسی میں کہ جب شفاعت کرنا بخشش کے لیے مغفرت طلب کرنا شفاعت کرنا یعنی وسیلہ بننا حضور کا حق ہے, وسیلہ بننا حضور کا حق ہے, اور شفاعت بخشش طلب کرنا حضور علیہ السلام کا حق اور منصب ہے, جیسے آپ نے فرمایا آگے آئے گا خیر تو بین شفاعت بین نصف امت بین یدخل نصف امتی الجنہ, سیاستہ میں ہے. تو یہ جو حضور اسلام کو اختیار دیا گیا فختر تو شفاعت لأنها عم, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت اختیار کرنا اور اصا یب اص کا رب کا مقام محمودہ, یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ بھی ثبوت وسیلہ کیا جاتا ہے, یک وقت یہ آیت دو مقاصد کو پورا کرے, ایک حضور اسلام کی حق میں آپ کا شان مقام محمود مقام, یہ آپ کی شان کا اس کے ثبوت کے لیے ہے, اور یہ مقام محمود کس مقصد کے لیے؟ یہ مقام شفاعت ہوگا, حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے, اور آپ کا شفاعت فرمانا امت کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بس امت کے لیے وسیلہ بن جائیں گے آپ, یا آپ کی شفاعت وسیلہ بن جائے گی یوں کہہ لیں, یا آپ کا خود وجود مسعود امت کے لیے وسیلہ بن جائے گا, تو شفاعت بھی ہو تو وہ بھی وسیلہ ہو گیا. اب جب شفاعت کرنا جائز ہے اور وہ قرآن سے بھی ثابت اور حدیث صحیحہ متواترہ سے جائز, حدیث صحیحہ متواترہ سے شفاعت ثابت ہے, تو جب شفاعت حدیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس کا انکار ممکن نہیں, اور آگے میں حدیث دینے والا کوٹ کرنے والا ہوں, تو پھر جب وہ شفاعت کرنا جائز ہے تو آپ سے طلب کرنا کیسے ناجائز ہو گیا؟ تینوں چیزیں ریلیونٹ ہو گئی, جب شفاعت کرنا جائز ہے، بلکہ قرآن نے آپ کا حق مقرر کیا، پھر قیامت کا دن حضور کا یہ مقام ہوگا جب شفاعت کرنا جائز ہے، تو امتی کا آپ سے طلب کرنا کیسے ناجائز ہو گیا؟ تو طلب کرنا یہ استغاثہ بن گیا، کیا طلب کرنا جواز استغاثہ ہو گیا، یہ بھی ثابت ہو گیا، اور دونوں صورتیں شفاعت اور استغاثہ کی، کیونکہ حضور علیہ السلام سبب بنے بخشش و مغفرت کا، تو امتی جب نبی کی طرف متوجہ ہوا اور طلب کیا تو یہ توسل ہو گیا، یہ توسل ہو گیا، یعنی استغاثہ اور استعانت میں سریع ہو گیا حقیقت، اور توسل میں ہو گیا مجاز، یا استغاثہ اور میں ہو گیا سریع اور توسل میں ہو گیا کنایا. حقیقت اور مجاز زیادہ درست ہے. اس جو حدیث پکارا جب یا رسول اللہ شفاعت فرمائے، تو وہ شفاعت میں اور استغاثہ میں سری ہو گئی اور توسل میں مجاز ہو گئی، کیونکہ توسل تو خود بخود قائم ہو گیا، تو آگے آ جاتا. اس طرح حقیقت میں جو آیات، جو حدیث اور دلائل توسل میں سری ہیں، وہ استغاثہ میں مجاز ہیں. یہ دوسری ایک اور نقطہ سمجھا دوں، جو دلائل توسل میں سری ہیں وہ استغاثہ میں مجازی دلائل ہیں، اور جو استغاثہ میں سری ہیں وہ حقیقت ہیں، حقیقت ہیں مبنی حقیقت ہیں، وہ توسل میں مجاز ہیں. جل شان اگلی آیت سورہ انفال آیت نمبر 33، اللہ پاک کا فرمانا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اب یہ مطلقاً توسل کے اوپر میں دلائل دے رہا ہوں. اب اللہ پاک ان لوگوں کو عذاب نہیں فرماتے جن میں آپ ہوتے ہیں. اب اس پہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں امکانات کیا ہوتے ہیں. ویسے اس پر پھر وہ کہیں گے کہ یہ حضور السلام کی حیات ظاہری سے متعلق ہے. فوراً جواب آئے گا. تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں سارا کچھ ہونا ہے. تو یہ نہ کوئی کشف ہے، نہ کوئی کیا کہتے ہیں جادو ہے. تو فوری جواب کہے گا یہ تو حضور علیہ السلام کی یاد ظاہری کے لیے، اس دور کے لیے. آپ جواب دیں گے، جواب الجواب یہ ہوگا کہ ہم اس سے بحث ہی نہیں کر رہے کہ یاد ظاہری کے لیے ہے یا حیات روحانی یا بعد الوفات ہے. بات تو جواز توسل کی ہو رہی ہے. وانت فیہم، یہ توسل یہ وسیلہ بنا یا نہ بنا. انہیں کہیں جب بعد الوفات کے موضوع کو بعد میں ہم لیں گے، اس وفات اور حیات کے موضوع کو ہم مطلقاً جواز توسل پر حدیث لا لیں، کہ توسل قرآن و سنت سے ثابت. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وانت فیہم یہ توسل جل شان، یہ توسل کے لیے آ گئی. اب اس سے بھی زیادہ توسل یہ تو ہے نا فی الحیات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از ولادت بھی حضور سے توسل ہوتا تھا، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. قبل از ولادت بھی آپ سے توسل تھا. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 99 ہے، 89. یہ جب جنگ لڑتے تھے بنی اسرائیل، غزوات اور جہاد ہوتے تھے، اور جنگوں کے درمیان وہ کفار اور مشرکین پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں حضور علیہ السلام کا توسل کرتے تھے. چونکہ ان کو ان کے تمام انبیاء نے حضور علیہ السلام کی بعثت نبی یہ آخر الزمان کے مبعوث مارک کی تھی، اس پر ان کا ایمان تھا، تو حضور علیہ السلام کا اس میں گرامی لے کر آپ کا وسیلہ پیش کر کے آپ کا توسل کرتے تھے. وہ نہیں لائے گئے جس کی کتاب بشارت میری تفسیر منہاج القرآن، منہاج القرآن تفسیر سورہ بقرہ کی نہیں لائے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ سورہ بقرہ کی ہے. اس پہ آپ 8-10 تفاسیر کے حوالے نکل کر کے رکھ لیں، آپ کو ہر ایک تفسیر میں مل جائے گا. آپ سمجھ گئے نا, آٹھ دس تفاسیر کے رکھ لیں گے, آپ جو تفسیر بھی بڑی اٹھائیں گے اس میں یہ مل جائے گا, تفسیر قرطبی کے, تفسیر رازی کے, تفسیر المظہری کے, حتیٰ کہ یہ تفسیر جلالین میں مختصر ترین چیز ہے جلالین میں, تفسیر بغوی, تفسیر خازن, اوپر بھی تفسیر روح المعانی, جو بھی تفاسیر اٹھائیں آپ کو مل جائیں گے ہمارے. وکانو اجل یہود من قبل اے قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتحون یستنصرون, کیا مدد طلب کرتے تھے, الذین کفروا مشرکین عرب پر, وہ یقولون اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفته فی التوراۃ. یہ کلمات ہیں, اللہم انصرنا بالنبی المبعوث, اللہم انصرنا بالنبی المبعوث الذی بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفته فی التوراۃ. اور آگے تمام تفاسیر میں وکانو ینصرون, اور پھر ان کی مدد کی جاتی ہے. یہ آپ آٹھ دس بارہ تفاسیر جتنی چاہیں اس کے حوالے, ابن کثیر کے بھی سارے حوالہ جات لگا کے رکھنے. یہ ابھی میں نے مظہری دیا ہے تفسیر المظہری, بس آگے ضرورت نہیں ہوتی, آیت جو کوٹ ہو گئی بس اس میں مطبوع, لیکن اس کا جو مطبوعہ ہے جو عام طور پر شاید اسی مطبوعے میں ملتی ہے, یہ تفسیر المظہری ہے, یہ حیدرآباد دکن کی چھپی ہوئی ہوتی ہے میرا خیال ہے. اس کی جلد اول ہے, صفحہ 94 جی. نہیں نہیں میں نے تو کہا بیٹے مطبع مختلف ہوتے ہیں بعض اوقات ایڈیشن میں, وہ اس لیے عام طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی تفسیر مظہری شاید یہی ایڈیشن اسی طریقے کو بار بار چھاپتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں شاید, تو آپ حرکت ہاں جی ہاں, چونکہ کانا آیا ہے مضارے پر, کانا یکون جب مضارے پر آ جاتا ہے تو وہ استمرار کا فائدہ بھی دیتا ہے, تو یہ ان کا ایک عمل تھا. اور ایکچولی اس میں ہے بھی یہ کہ چونکہ ان کی جنگیں جاری رہتی تھیں, مسلسل جہاد ہوتے رہتے تھے, تو وہ ہر جنگ میں ہمیشہ یہ کرتے تھے, ہمیشہ کا ان کا عمل تھا اور فتح پاتے تھے. یہ آ گئی آیت کریمہ, بیٹے وہ جواب اس کا اور کوئی نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ یہ جن احادیث اور جن تفاسیر میں جو یہ بیان کیا ہے اس کا انکار کر دیں. اب مطلب آیت نہیں, آیت کے تو صرف آیت میں تو چونکہ وہ تو آگے بیان کیا ہے نا, یستفتحون یستنصرون, یعنی فتح طلب کرتے تھے, مدد طلب کرتے تھے. اب سوال پیدا ہوا کہ مدد طلب کرتے تھے ان کے اوپر تو دعا کرتے تھے, مدد جو طلب کرتے تھے. اب تمام کتابوں میں مفسرین نے یہ چیز بیان کی ہے کہ ان کی دعا ان کلمات کے ساتھ ہوتی تھی, بعضوں نے ساتھ قرآن مجید کے کلمات بھی اضافہ کی کہ قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توسل اور قرآن مجید جو حضور کی پر کتاب نازل ہوگی دونوں کا ذکر آیا. تو اب وہ صرف ان کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ وہ ان روایات کا انکار کر دیں وہ کہ وہ ضعیف ہیں, جواب صرف یہ ہے. اس کا جواب اب یہ ہے کہ جس کو وہ ضعیف کہہ رہے ہیں, یعنی میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ 100 مفسرین کا بھی لے لیں, انہوں نے کہا کہ یہ تمام مفسرین اور یہ محدثین بھی ہیں اور اجل علماء اور محققین ہیں, وہ ان احادیث اس حدیث سے سارے کے سارے استدلال کر رہے ہیں, اس سے احتجاج کر رہے ہیں, اس پر اعتماد کر کے یستفتحون کی تفسیر کر رہے ہیں. تو جو روایت تفسیر کے لیے قابل احتجاج ہوتی ہے وہ درجہ قبولیت میں ہوتی ہے, ایک اپنا الگ اصول ہے. محدثین مفسرین نے، عام درجے کے نہیں، محدث مفسر اور بڑے معتمد جو مفسرین ہیں، انہوں نے بعض روایات، وہ اپنی جگہ روایتاً، بے شک اصول روایت پر وہ ضعیف بھی ہوں، مگر کثیر تعداد میں، جس طرح آپ تواتر میں ایک اصول لیتے ہیں نا، اس کو آپ جواب نوٹ کر لیں، تواتر میں یہ کہتے ہیں کہ اتنی کثیر تعداد میں روات نے ہر دور میں اس کو راوی کیا ہے، روایت کیا ہے، کہ اتنی کثیر تعداد میں اتنے اس پائے کے افراد کا ایک غلط چیز کے اوپر جمع ہو جانا ناممکن ہوتا ہے. تو ایک اصول جو وضع کیا گیا نا، بالکل یہ چیز ہے کہ یہ مختلف قرون اور مختلف صدیوں میں مفسر گزرے ہیں. مختلف یعنی ایک ہزار سال کے عرصے میں جتنے مفسر گزرے ہیں اور محدث مفسر ہیں اور فقیہ مفسر ہیں، ان ساروں نے اگر یہ حدیث اور روایت اس اصول کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے ضعیف بھی ہو، تو ان ساروں نے اس پر اعتماد کر کے تفسیر آیت کے لیے، تفسیر الآیات کے لیے، اور اس سے اعتماد کر کے اس سے احتجاج اور استناد کیا ہے، اور سب مفسرین نے اپنی جگہ کوٹ کر کے پھر اس کو رد نہیں کیا. مفسرین نے بعد میں یہ نہیں کہا کہ یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے یا قابل اعتماد، ہر ایک نے اس پر اعتماد کر کے اس سے استناد و احتجاج کیا. یہ جو عمل ہے محدثین مفسرین کا، یہ بہت بڑا، یعنی تلقی بالقبول جس طرح ہوتا ہے، یہ اس درجے پہ پہنچا دیتی ہے اس روایت کو. اور چونکہ دوسری بات یہ، چونکہ تفسیر آیت میں آئی ہے، کیا تفسیر آیت میں آئی ہے اور مفسرین نے لیا، جیسے کہ تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث، یہ اس بات میں مفسرین نے اس کو تفسیر کے درجے پر قبول کر کے لیا ہے، درجہ تفسیر میں اس کو قبول کیا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے اس سے احتجاج اور اس سے استناد جائز ہے، یہ بنیاد ہوگی. اور یہ ان کا اعتراض ہے، اس کے سوا اور کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، اور یہی اس کا جواب ہے. وہ بیٹھے آیت کریمہ میں، چونکہ وہ تو تذکرہ تو اس میں بھی حضور علیہ السلام، یہ حضور کی طرف بھی ہے، بیان ہو سکتا ہے یا اسلام کا یا قرآن کا، بات ان کی پھر وہیں آ جاتی ہے کہ یہاں تک آیت کا تو انکار نہیں کرتے، مگر استفتاح اور استنصار کے اندر جو توسل مزمر ہے، جو روایات سے ثابت ہے، جب آپ سمجھ گئے نا، وہ کہاں، وہ کہیں گے نا آیت میں تو وہ نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے ہوتی ہے. بنیاد وہ یہ ہے کہ آیت نے تو اشارہ کیا ہے کہ وہ فتح اور مدد طلب کرتے تھے. اب طلب کرتے تھے تو ان کی ایک دعا تھی، وہ دعا منقول ہے، وہ دعا منقول ہے. بنیادی طور پہ یہ اسرائیلیات سے آئی ہے. اب تیسری دلیل اس میں اور بھی لکھی، پہلی بات میں نے کیا کہی کہ یہ حدیث اور روایت وہ ہے جو درجہ تفسیر میں ہے، تفسیر آیات میں ہے، اس کی قبولیت کے لیے وہ معیار نہیں ہوتا جو براہ راست کسی حدیث کا ہوتا ہے. ایک دوسرا، سینکڑوں یا درجنوں محدثین مفسرین جو محدث اور فقیہ ہیں، انہوں نے صدیوں میں، مختلف زمانوں میں، اتنی کثیر تعداد میں اس حدیث کو اور اس روایت کو قبول کیا ہے اور اس کے استناد و احتجاج کیا ہے. دو، تیسری چیز بنیادی طور پہ یہ اسرائیلیات سے ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، یہ صحیح بخاری میں. اور حدثوا عن بنی اسرائیل، چونکہ بنی اسرائیل سے ہے روایات، اوپر سے آئی ہیں، اور اس کا رد نہیں کیا گیا، نہ یہ اس کی تنافی ہے کسی چیز کے ساتھ، تنافی ہوتی تو مفسرین اس کو قبول نہ کرتے، تنافی نہیں ہے، اور اس کا پھر مفسرین نے اس کو اس کے ذوف کی وجہ سے اس کا انکار نہیں کیا، اس کی قبولیت میں کوئی چیز آڑے نہیں آئی ہے. تو ویسے اس کے اسرائیلیات میں سے ہونا حضور کے ارشاد کے تحت وہ بھی قابل قبول ہے، چونکہ ان کا عمل بیان ہو رہا ہے اور قرآن مجید نے اس کی تصدیق فرمائی اور محدثین نے، مفسرین نے اس دعا کو بیان کر دیا. تو جب پہلی امتوں کا یہ ثابت ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے تو بطریق اولا. اچھا، اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے جو اسی دلیل میں آئے گی. یہ سارے توسل بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہے ہیں، تمام حوالہ جات جی. اب میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں توسل کے لیے، وہ میں اس کے لیے الگ دیتا ہوں آپ کو حوالہ جات. اب یہاں توسل میں کچھ تقسیم کرنی ہوگی، توسل کی وسیلہ کی یا توسل کرنے کی تھوڑی ایک تقسیم ہے. وہ یہ دو قسمیں ہیں، ایک توسل کے لیے، دعا میں جب توسل کیا جاتا ہے تو ایک ہے توسل نفسی اور ایک ہے توسل لفظی. توسل نفسی اور توسل لفظی. توسل نفسی توسل بالعمل ہے, توسل بالعمل یعنی ایسا عمل کیا جائے کہ وہ عمل خود توسل ہو. یعنی یہ اس سے مراد وہ نہیں اعمال صالحہ کا وسیلہ ہونا, وہ بات نہیں کر رہا, یعنی عملاً توسل کرنا,